السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وقال اللہ عز وجل ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لکل شیء قدرا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، عید الاضحیٰ کا آج تیسرا دن ہے. میری طرف سے بھی آپ تمام حضرات کو عید کی مبارکباد وصول فرمائیے. اللہ تعالی ہماری عید کی جو بھی خوشیاں ہیں اسے حقیقی مسرت سے تبدیل فرما دے، حقیقی خوشیاں ہمیں سب کو نصیب فرمائے. اور عشرہ ذوالحجہ، اس کی جو دو اہم عبادات کی تکمیل ہوئی ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر واجب ہے ہم پر. حج بیت اللہ الحمدللہ اس کی بھی تکمیل ہوئی، قربانی کا جو ایک عظیم عمل ہے اس کی بھی تکمیل الحمدللہ ہماری طرف سے ہوئی ہے. اور آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ عید الاضحیٰ سے پہلے جو دو جمعوں کی نشست تھیں، ان دو ہی عبادات کے حوالے سے کچھ گزارشات الحمدللہ ہمارے سامنے آئی تھیں. پہلی نشست میں حج بیت اللہ، اس کی فرضیت، اس کی اہمیت، اور جو مناسک حج ہیں ان کا فلسفہ الحمدللہ ہم نے سمجھا تھا. اور دوسری نشست میں قربانی کا جو یہ عمل ہے، اس کی حکمت، اس کا فلسفہ، اس کا حاصل، اس کی روح، یہ پہلو ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے آئے تھے. اسی تسلسل میں ذہن یہ ہے کہ کچھ داستان عظیمت جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اس سے کچھ عملی پہلو بھی ہیں کہ جو ہمیں ملتے ہیں. انشاءاللہ ان عملی پہلوؤں کے حوالے سے آج مختصراً کچھ گزارشات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عملی پہلوؤں کے ضمن میں ہماری زندگیوں کو بھی تبدیل فرما دے، اور واقعتاً ہمارے عمل میں بھی ان پہلوؤں کو رچا بسا دے. دیکھیں، پہلی چیز داستان عظیمت ابراہیم علیہ السلام کی، واقعات آپ کے ذہنوں میں ہیں. بڑے بڑے امتحانات سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، اور بڑی بڑی قربانیاں ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں. اس میں جو پہلا عملی پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قربانیوں کا مطالبہ کیوں کرتا. تو دیکھیں، اس نقطے کو سمجھیں اصل میں کہ ہم سب جو ہیں وہ اللہ کی ایک بڑی اسکیم کا حصہ ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے لیے قربانیاں دیتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری قربانیوں کے ذریعے سے مستقبل کی ایک نقشہ گری ہے کہ جو کہ کر رہا ہوتا، اس کی ایک فیوچر پلاننگ ہے کہ جو کہ وہ چل رہی ہوتی. اور اگر پریشانی کے وقت، مصائب کے وقت اس بات پر ہمارا کامل اطمینان اور توکل ہو جائے کہ کیا معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک میرے اس عمل سے اور اس قربانی سے مستقبل کی ایک کوئی منصوبہ بندی جڑی ہو، تو واقعتاً بندے کو ایک اطمینان قلب ہے کہ جو کہ نصیب ہوتا. اللہ تعالی کی اپنی پلاننگ ہے کہ جو کہ چل رہی ہوتی. اور یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ابتدا میں، تو اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ ان اللہ بالغ امری، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تو اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے، اپنے امور تک وہ پہنچنے والا ہے، یعنی اسے پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ وہ مقرر کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کی اپنی پلاننگ ہے۔ اور ہماری وقتی قربانیوں کے حوالے سے اگر کامل توکل ہو ہمارے ذہن میں، یہ بات ہو کہ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے ذریعے سے کوئی مستقبل کی کوئی نقشہ گری کر رہا ہو۔ اس کے حوالے سے چند میں مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی داستان عظیمت ابراہیم علیہ السلام کی، اسی پر اگر ہم غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیاباں وادی میں، وادی غیری ذی زرعین میں، بنجر زمین میں مکے کی، اللہ کے حکم سے، ہم سب کو واقعہ یاد ہے کہ جیسے ہی 87 برس کی عمر میں بڑی دعاؤں سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو فوراً حکم آ گیا کہ اپنے اس دودھ پیتے بچے کو اور اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ کو مکے کی بنجر زمین، اس وقت، آج تو مکہ پوری طرح سے آباد ہے، دنیا کی ہر چیز وہاں پر اویلیبل ہے، لیکن یہ اس دور کی بات ہے کہ جب بالکل بنجر زمین تھی، کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے، لیکن اللہ کا حکم آیا، آزمائش تھی کہ بچے اور بیوی کی محبت بھی اللہ کی محبت پہ قربان کرتا ہے کہ نہیں خلیل، تو لہذا امتحان مقصود تھا۔ تو جیسے حکم آیا تو بیاباں وادی میں اپنے دودھ پیتے بچے اور اپنی زوجہ کو جو ہے وہ لا بسایا، اور اس قربانی کے اس عمل سے مستقبل کی پلاننگ کیا چل رہی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی، کہ مکے کی سرزمین کو آباد کرنا تھا کس کے لیے؟ رحمت للعالمین کے لیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رحمت للعالمین کے لیے ایک بستی ہے کہ جو کہ بسانی تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کہاں سے ہوئی ہے؟ بنی اسماعیل میں سے ہوئی نا، اسماعیل علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر لا بسایا بی بی ہاجرہ کو، اپنے دودھ پیتے بچے کو، تو اس قربانی کے عمل سے اللہ کی ایک پلاننگ جڑی ہوئی تھی مستقبل کی، کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بستی کو جب وہ بسانا تھا۔ اسی طرح سے دوسری مثال آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے اپنے جواں سالہ بیٹے اسماعیل پر چھری پھیر دو، ذبح کر دو، ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، تو لہٰذا یہ ہے کہ چھری تو چلائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، آنکھیں بند کر کے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا کے، اور اپنے طور پر اپنے لحاظ سے تو وہ چھری پھیر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام پر، لیکن چھری نہیں پھری، کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا تھوڑی مقصود تھا، اس لیے کہ آپ کی نسل سے کس کو آنا تھا، مستقبل کی پلاننگ ہے کہ جو کہ جڑی ہوئی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، کیونکہ بنی اسماعیل میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہونا تھا، رحمت للعالمین بن کر آنا تھا۔ اسی طرح سے اگر آپ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، سورہ یوسف ہمارے سامنے آتی، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہے کہ حسد ہوا بھائیوں کو، اور 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور اللہ تعالی نے بھائیوں کے ذریعے سے اندھے کنویں میں ڈلوا کر یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچا دیا؟ مصر کے تخت پر پہنچا دیا۔ یہ مستقبل کی پلاننگ ہے کہ جو کہ اس قربانی سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں 12-13 سال آپ پر وہ ظلم ہوا، اور اس پریشانی میں آپ طائف کا سفر کرتے ہیں کہ کہیں شاید وہاں کے حالات سازگار ہو جائیں، وہاں کے سردار میری دعوت کو قبول کر لیں، تو لہذا آپ مکے سے طائف کا سفر آپ کرتے ہیں۔ طائف میں ایک دن میں وہ کچھ ہو گیا کہ جو کہ 12-13 سال مکی دور میں نہیں ہوا۔ ایک دن اتنا ظلم اور ستم اللہ کے رسول پر ڈھایا گیا، تاک تاک کر پتھر ہیں کہ جو کہ نانیل مبارک پر آپ کے مارے گئے، اوباش لڑکے پیچھے چھوڑے گئے، سرداروں نے بات نہیں مانی، اور بہرحال یہ ہے کہ کس طرح سے لہو لہان ہو کر آپ واپس نکلے ہیں طائف سے، اور درمیان میں وادی نخلا میں زخموں سے چور ہو کر اللہ سے ایک تعلق ہے کہ جو کہ قائم ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے، اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی، اب آپ دیکھیں اس قربانی کے عمل سے مستقبل کی پلاننگ کیا جڑی تھی کہ اسی وادی نخلا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گروہ جنات کو پھیرا. گروہ جنات وہ آئے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا ہے, اسلام قبول کیا, اور نہ صرف مشربہ اسلام ہوئے بلکہ دائی قرآن بن کے لوٹے ہیں اپنی بستی میں. اور یہ پورا واقعہ سورہ احقاف میں اللہ تعالی نے بڑے اہتمام کے ساتھ جو وہ بیان فرمایا. تو لہذا وقتی طور پر جو بھی قربانی ہے اس کا اس عمل سے ایک مستقبل کی پلاننگ ہے کہ جو کہ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے. اسی طرح سے سیرت کے واقعے میں ہم نے یہ بھی سنا اور بلکہ پڑھا ہے, اور یہ واقعہ بھی بڑا عظیم ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے سخت دشمن تھے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, سخت نفرت کرتے تھے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک موقع پر تو میان سے ننگی تلوار نکال کر نکلے ہیں کس ارادے سے, ناپاک ارادے سے, کہ میں آج محمد کی جان لے لوں گا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ ہے کہ ناپاک ارادے سے نکلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی, لیکن اللہ نے اس واقعے کو پاک نظریے سے جوڑنے کا ذریعہ بنا دیا, اور درمیان میں جو ہے وہ رخ پھیر دیا, اور یہ ہے کہ اپنے بہن کے گھر گئے ہیں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا, وہاں قرآن سنا ہے اور ڈھیر ہو گئے. تو ناپاک ارادے سے نکلے, اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی کیا تھی مستقبل کی, کہ پاک نظریے سے حضرت عمر کو جوڑنا تھا. اور یہ ہے کہ دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں, وہی میان جو ہے وہ اب گلے میں لٹکی ہے, اور جس طرح سے یہ غلام اپنے آقا کے سامنے حاضر ہوتا ہے ویسے ہی اپنے آپ کو قدموں میں ڈال دیا ہے, ڈھیر کر دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہماری جو وقتی قربانیاں ہوتی ہیں اس سے مستقبل کی پلاننگ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی جڑی ہوتی ہے. اور اللہ کی ذات پر اگر کامل اعتماد ہو, توکل ہو, تو پھر ان قربانیوں کے عمل سے وقتی پرابلمز اور پریشانیاں تو ہمیں محسوس ہوتی ہیں, لیکن ایک دلی اطمینان ہے کہ جو کہ نصیب ہو جاتا. دوسرا جو عملی پہلو ہے داستان عظیمت ابراہیم علیہ السلام کی, اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آزمائش میں اگر ثابت قدمی ہو اور اللہ پر توکل ہو تو مصائب کے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور سورہ طلاق ہی کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ تو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا, اس کا پہلا حصہ کیا ہے کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ, اور جو اللہ پر توکل کرے, فَهُوَ حَسْبُ, تو پھر اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا. کیا ڈر ہو کہ جو ساری خدائی بھی مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. تو لہٰذا اگر مصائب میں, آزمائش میں ثابت قدمی ہو, اللہ پر توکل ہو, تو مصائب کے پہاڑ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب ذرا دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ہی کی داستان میں آپ دیکھیں, داستان عظیمت میں جب مشرکانہ عقائد سے اعلان بغاوت کیا ہے اور مذہبی جو شرک تھا اس سے بھی اعلان بغاوت, جو سیاسی شرک تھا, یہ سارے واقعات ہم نے پچھلی نشست میں پڑھے. نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا اس کے دانت کھٹے کیے. اب قوم نے آگ کا الاؤ ہے کہ جو کہ جلایا, اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ آزمائش تھی نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے, لیکن توکل کس پہ تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. تو وہ آگ کیا ہو گئی؟ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. قلنا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم, اللہ نے کس شان سے فرمایا, کیونکہ قوانین تو اللہ نے بنایا نا, یہ فزیکل کیمیکل لاز, یہ اللہ اس کو بنانے والا, اللہ اس کا پابند تو نہیں ہو گیا بنانے کے بعد, جب چاہے کسی بھی لا کو تبدیل کر سکتا ہے, روک سکتا ہے, پھر دوبارہ سے جاری کر سکتا ہے. تو آگ کا جو کیمیکل لا ہے وہ جلانا ہے, بنایا لا اللہ نے ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. لہذا آزمائش آئی ہے, توکل اللہ کی ذات پر, تو پہاڑ جیسے مصائب بھی ریزہ ریزہ ہو گئے. آگ ٹھنڈی ہو گئی, چھری چلی ہے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر, لیکن ایک خراش نہیں آئی, چھری چلی نہیں اسماعیل علیہ السلام پر. جنت سے مینڈا آیا ہے اور چھری اس پر چلی ہے. آزمائش میں توکل تھا اللہ کی ذات پر, لہذا یہ ہے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے کہ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے فرعون کی چنگل سے راتوں رات, 600,000 کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل تھے, اسرائیلی تھے, اور یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ نکلے ہیں. سامنے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون آلے فرعون پکڑنے کے لیے تیار، بالکل سر پہ پہنچ گئے تعاقب کرتے کرتے. اب قوم نے ہاتھ چھوڑ دیے، اے موسیٰ کہاں لا کے ہمیں کھڑا کر دیا، انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، کدھر جائیں، نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے. تو اب یہاں پر دیکھیں تبکل کی اعلی مثال. قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ انقریب کوئی راہ دکھائے گا. اللہ پر توکل ہوا اور جو وہ مصیبتوں کے پہاڑ محسوس ہوتے تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ذرا سمندر میں عصا ماریے، اور پانی کا جو قانون ہے، واٹر کیپس سرفیس کا، جو فزکس کی لا میں ہم پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اللہ نے اس قانون کو روکا. پانی دو پہاڑوں کی مانند سمندر کا کھڑا ہو گیا، قطعود العظیم، اور درمیان سے خوش راستہ نکل گیا. جو پہاڑ جیسی مصیبت تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، یعنی نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، کافر قوم نے جب اذیت دی اور بالکل اذیت کی انتہا ہو گئی، اب عذابی استحصال ہے کہ جو کہ آیا چاہتا وہ طوفان نوح. اب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام سے کشتی بنوا لی، اور سارے اہل ایمان جو ہے وہ کشتی میں سوار ہو گئے. اب جب وہ طوفان آیا ہے، سیلاب آیا ہے، اور قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ پہاڑ جیسی موجیں ہیں کہ جو کہ اٹھی ہیں، یعنی بارش کا پانی اور یعنی زمین سے فوارے ہیں، چشمے ہیں کہ جو کہ پھوٹے ہیں، یہ دونوں پانی ملے ہیں، اور پہاڑ جیسی موجیں ہیں کہ جو کہ اٹھی ہیں. اور نوح علیہ السلام کی وہ کشتی ہے کہ جو کہ بڑی آسانی کے ساتھ ان پہاڑ جیسی موجوں میں وہ چلتی ہوئی اہل ایمان کو جو ہے وہ جودی پہاڑ پر لے کے پہنچ گئی، اور یہ ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ وہاں پر اتر گئے. تو لہذا اللہ پر توکل تھا تو وہ پہاڑ جیسی مصیبت کیا ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی. یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اہل ایمان کو لے کر اتر گئی. یہ پہلی کشتی تھی نوح علیہ السلام، یعنی تاریخ انسانی میں پہلی کشتی نوح علیہ السلام کے ذریعے سے بنی تھی. کوئی ایکسپرٹس نہیں تھے نوح علیہ السلام، کشتی بنانے والے نہیں تھے، کشتی بنانا نہیں جانتے. اللہ نے کہا ہماری آبزرویشن میں، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ بناتے نا، اللہ کے حکم سے بنائیے. تو لہٰذا وہ پہاڑ جیسی موجوں میں نہیں ڈوبی. اور آج کے لوگوں نے جدید سائنس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے وہ ٹائٹینک بنائی تھی، اور ٹائٹینک بنانے والوں کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایسی جہاز ہے کہ جو ڈوب نہیں سکتا ہے، لیکن پہلے ہی حلے میں جو ہے وہ ڈوب گئی، اور وہ پاش پاش ہو گئی، آئس برگ سے ٹکرا کے اور بالکل پاش پاش ہو گئی. لہذا یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر اگر توکل ہو بندہ مومن کا مصائب میں، تو وہ پہاڑ جیسی جو بھی آزمائشیں ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں. تیسرا جو عملی پہلو ہے داستان عظیمت ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں جو ہمیں ملتا ہے کہ اگر بندہ مومن اپنے فرائض یکسوئی کے ساتھ ادا کرے تو نتائج کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ برآمد فرما دیتا. محنت جو ہے وہ شرط ہے، جدوجہد شرط ہے. جس طرح سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69، یہ بالکل آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ابتدا میں، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہمارے راستے میں سٹرگل کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو ہم اپنے راستوں کے راستے کھول دیتے ہیں اس کے لیے، ہم اپنی رہنمائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، دریچے کھول دیتے ہیں. ایسی ایسی جگہوں سے اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے کہ جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. لیکن شرط کیا ہے کہ جس کام کے ہم مکلف ہیں سٹرگل کوشش، وہ بندہ کرے، اسٹیپ آگے لے. تو بندہ مومن اگر اپنے فرائض یکسوئی کے ساتھ ادا کرے اور اپنی محنت جاری رکھے، نتائج اللہ کے سپرد کرے، تو نتیجہ کہیں نہ کہیں برآمد کر دیتا. اچھا ضروری نہیں ہے کہ جس سمت میں جدوجہد جاری ہو اسی سمت سے جو ہے وہ نتیجہ نکلے، یہ ضروری نہیں. تو لہذا ایک سمت میں جدوجہد ہوتی ہے تو کسی دوسری سمت سے اللہ تعالیٰ اس محنت کا نتیجہ برآمد کر دیتے ہیں. اب میں مثال آپ کو دوں، تاریخ انسانی میں آپ یاد کیجئے، وادی غیری زی زرین ہے، دودھ پیتے بچے ہیں اور ایک والدہ ہیں بی بی ہاجرہ. اب بچہ یعنی بھوک سے بلکتا ہے, وہاں تو کچھ نہیں ہے نا, بالکل بنجر زمین ہے اس وقت, نہ کھانے کو نہ پینے کو. اب دودھ پیتے بچے کی جو بھوک سے تڑپنا ہے اور جو بے قراری ہے, وہ ماں تڑپ گئی, بی بی حاجرہ تڑپ گئی, اور اس تڑپ میں انہوں نے صفا کی طرف جو ہے وہ گئی ہیں, دیکھا پانی پینا یا کھانے کی کوئی چیز کچھ نہیں ملی, صفا سے مروہ کی طرف دوڑی ہیں. اور جو بھی حجاج کرام یا معتمرین ہیں اور صفا اور مروہ کے درمیان اگر صحیح کی ہو تو واقعتاً پاؤں سوج جاتے ہیں. آج کے زمانے میں اتنی آسائشوں میں, ٹھنڈے ماحول میں, آج بھی مشقت کا معاملہ ہے یہ صحیح صفا اور مروہ کے درمیان, لیکن اس زمانے کی آپ بات کریں, پتھریلی زمین ہے, بالکل بنجر زمین ہے. اور یہ ہے کہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, بھوک اور کھانے پینے کی تلاش میں اپنے بچے کے لیے یہ صحیح ہے کہ جھوکے جا رہی, لیکن نتیجہ کہاں نکلا, پانی کہاں برآمد ہوا, صفا اور مروہ کے درمیان پانی برآمد نہیں ہوا, آب زمزم جاری ہوا کہاں, اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے. اور کوشش کہاں جاری تھی, بی بی حاجرہ کی صفا اور مروہ کے درمیان. تو اصل میسج کیا ہے کہ بندہ مومن اپنے فریضے کو انجام دے یکسوئی کے ساتھ, تو نتائج اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں برآمد کرتا, اپنی بندے کی صحیح کا جو پھل ہے وہ اپنے بندے کو ضرور دیتا. شرط یہ ہے کہ وہ یکسوئی کا معاملہ ہو اور کنٹینیوٹی ہو. اچھا, سیرت میں آپ دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے نا, کہ بھئی مکے والے نہیں مان رہے تو شاید طائف کی سرزمین میرے لیے سازگار ہو جائے, دعوت قبول ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ طائف والوں نے تو وہ کچھ کر دیا ایک دن میں کہ جو 12-13 سال میں مکے والوں نے نہیں کیا, اتنا ظلم و ستم. لیکن کھڑکی کہاں کھل گئی دعوت کے لیے, یثرب کی کھڑکی کھل گئی, مدینے کی کھڑکی کھل گئی, اور وہاں سے جو ہے وہ کچھ لوگ آ کے انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی دعوت قبول کی, اور کوئی قرآن پڑھانے والا مانگا اللہ سبحانہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, تو موسیٰ بن عمیر کو بھیجا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, یثرب بھیجا. اور موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سال کی محنت سے 75 حضرات اور خواتین ہیں, جن میں بڑی تعداد جو ہے وہ مرد حضرات کی تھی, یہ 75 حضرات و خواتین آئے ہیں ایک سال کی محنت سے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. بیت عقبہ ثانی ہے کہ جو کہ ہوتی, 75 اسلام میں داخل ہو گئے افراد یثرب کے, اور انہوں نے دعوت دے دی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مدینے آ جائیں, اور اس طرح سے یہ مدینے کی ونڈو کھل گئی, طائف کی نہیں کھلی. محنت وہاں ہوئی جا کے, اور زخموں سے چور اللہ کے رسول وہاں ہوئے, لیکن نتائج کہاں برآمد کی, اللہ کے رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ یثرب میں کر دیے, وہ مدینے میں کر دیے. تو میسج یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اپنے فرائض اگر بندہ مومن ادا کرے, نتائج اللہ کے ثبوت کرے, تو نتائج کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ برآمد کرتا. پھر چوتھا جو ہمیں سبق ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت سے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر میں دین کا کوئی نہ کوئی بڑا کام لے سکتا ہے, یہ ذہن میں پیش نظر رہے. ہر وقت بندہ مومن کسی بھی عمر میں وہ تیار رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم آئے گا, دین کا کوئی نہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر میں لے سکتا ہے. ہر عمر میں بندہ مومن کو تیار رہنا چاہیے. بعض بزرگ حضرات ہیں کہ جو کہ ہمیں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں قرآن کی زبان کیسے سیکھوں, عربی گرامر کیسے سیکھوں, قرآن کا علم کیسے حاصل کروں, اب میں تو 75 سال کا ہو گیا, 80 سال کا ہو گیا. میں عرض کرتا ہوں کہ آپ لگ جائیں قرآن کی تعلیم کے لیے, سیکھنے کے لیے, دین کے کام کے لیے, چھوڑ دیں نتائج کو کہ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کے اندر تڑپ کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے, خلوص کیا ہے, کوانٹیٹی نہیں کوالٹی ہے کہ جو کہ اللہ کے نزدیک زیادہ اہم ہوتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر میں دین کا بڑے سے بڑا کام لے سکتا ہے. اب دیکھیے, مثال میں آپ کو دوں, ابراہیم علیہ السلام سے خانہ کعبہ کی تعمیر کب کرائی, بڑھاپے میں کرائی کہ نہیں, یعنی 87 برس کی عمر میں تو اسماعیل علیہ السلام دعاؤں کے ذریعے سے ہوئے نا, اور اسماعیل علیہ السلام بھی خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر میں شامل ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ جوانی کی عمر میں ہیں. اپنے والد کے ساتھ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام. اس کا مطلب ہے کہ 100 سال کے سے زیادہ کی عمر ہے کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام, یعنی بڑھاپے کی عمر میں اتنا عظیم کام خانہ کعبہ کی تعمیر ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے لے رہا ہے. کشتی کب بنوائی؟ نوح علیہ السلام سے. کس عمر میں؟ 950 سال سے زائد کوئی عمر ہوگی اس وقت جب وہ کشتی بنائی. انسانی تاریخ کی پہلی کشتی بنا رہے ہیں نوح علیہ السلام, اور پورے یعنی اہل ایمان کی نجات دہندہ وہ کشتی تھی. تو لہٰذا یہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عظیم کام لیا. تو میسج کیا ملا کہ کسی بھی عمر میں اللہ تعالیٰ اپنے دین کا بڑے سے بڑا کام لے سکتا ہے. ہمیں ہما تن ہما وجوہ ہما وقت اس دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو جب وہ تیار رکھنا چاہیے. اگلا پانچواں میسج داستان عظیمت ابراہیم علیہ السلام کی اس داستان میں جو ہمیں ملتا ہے اور وہ بڑا اہم ہے, کاش کہ یہ پہلو ہماری سمجھ میں آئے اور اس کے لیے کوئی عملی اقدام ہم جو وہ کر سکے کہ بھئی یہ دین کے کاموں میں اولاد کا جو ساتھ ہونا ہے یہ بڑا قیمتی ہے. اولاد کا ساتھ ہونا, آج ہم دین کے کام کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, اپنے گھر کی طرف نگاہ نہیں ہوتی, باہر دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں فرد مل جائے. بھائی اپنے گھر میں دیکھو, اپنے بچوں کی طرف نگاہ کیوں نہیں جا رہی, اپنے گھر کے افراد کی طرف نگاہ کیوں نہیں جا رہی. یہ تو انبیاء کی خواہشات ہیں کہ جو کہ ہوا کرتی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ گھر کی تعمیر ہو رہی ہے بیت اللہ کی, ساتھ میں کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے فرزندے یعنی فرزند ہیں اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں لگے ہوئے. پھر اللہ کے حکم کی تعمیل میں اولاد کی فرما برداری کی روش بھی آپ دیکھیں. اگر فرما بردار اولاد دین کے کام میں جت جائے والد کے ساتھ تو واقعتاً یہ نورن علی نور والا معاملہ ہو جاتا. یہی مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی داستان میں. اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ بھئی اپنے بچے کو ذبح کر دو, بچے کی جوان سال بیٹے کی محبت کو قربان کر دو. تو لہذا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل میں آتے ہیں, اور یہ ہے کہ کس طرح سے بچہ ذبح ہونے کو تیار ہے. اسماعیل علیہ السلام کے زبان مبارک سے جملہ کیا نکلتا ہے؟ یا ابتف علما تو عمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان کر گزریے, جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے ان شاء اللہ, اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے. تو بہرحال اتنا عظیم جواب ہے کہ جو کہ ملتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری اولاد کدھر ہے. اگر دین کا کوئی کام مجھ سے اللہ سبحانہ و تعالی لے رہا ہے تو کیا میری اولاد کے حوالے سے مجھے فکر ہے کہ وہ اس عظیم مشن میں میرا دست و بازو بنے؟ اگر خدا نہ خواستہ ہم دین کے لیے تو آگے سے آگے بڑھ کر کام کرنے والے ہیں, میں خاص طور پر دائی دین سے گفتگو کروں اگر, اور یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ دنیا میں کھپ رہی ہو اس کے لیے کوئی فکر نہ ہو. ویسے تو ہم سب کو یہ فکر کرنی چاہیے, دین جو ہے وہ صرف دیندار لوگوں کے لیے تو نہیں ہے نا, یہ دین تو مسلمانوں کا دین ہے, ہم سب کا دین ہے, اور دینی فرائض ہم سب پر عائد ہوتے ہیں, اور دینی فرائض کی ادائیگی میں جہاں ہمیں جتنا ہے آگے بڑھنا ہے وہاں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس انقلابی مشن کو آگے بڑھانے میں ہماری اولاد بھی اس مشن میں شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. پھر داستان عظیمت میں جو اگلا سبق ہے, اگلا پہلو, عملی پہلو, کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو اور اپنے طور پر چھری چلائیے, یہ الگ بات ہے کہ مینڈا ذبح ہوا, ایک جانور جنت سے آیا, اللہ نے بھیجا وہ ذبح ہوا, اسی کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالی نے اپنے خلیل کو ندا کیا دی, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيم صدقت رویا, اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اور جو سورہ صافات میں وہ جو آیت ہے نا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین, جو ایگزامنر ہے, جو ممتحن ہے, وہ خود پکار اٹھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ امتحان بڑا کھلا تھا, امتحان بڑا عظیم تھا. اب یہ کھلی آزمائش کس اعتبارات سے تھی, کن کن اعتبارات سے تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ اپنے جوان سال بیٹے کو ذبح کرنے کے حوالے سے ذرا چار باتیں ہیں کہ جو اس نقطے کے تحت ہم اپنے ذہن میں لے کر آئیں. ذرا یہ کھلی آزمائش کیسی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کس عمر میں پیدا ہوئے تھے، والد کی عمر کیا تھی، یعنی 87 برس کی عمر میں، اور بڑھاپے میں یہ اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالی نے عطا کیے، اور بوڑھے والدین ہی اس عمر میں ملنے والی اولاد کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے بچے کا وہ صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں. یعنی پہلی اکلوتی اولاد وہ بھی کب ملے، بڑھاپے میں ملے. تو جو بوڑھے والدین ہیں ذرا سوچیں، امیجن کریں کہ اس عمر میں کوئی اولاد اگر ملے اور اسے کہہ دیا جائے ذبح کر دو، یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی بوڑھے والدین کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھلی آزمائش تھی. پھر دوسرا نقطہ اس نقطے میں یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام فرزند اول تھے، ابھی فرسٹ بورن، ابھی کوئی دوسری اولاد نہیں تھی. اسحاق علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوئے. جب یہ ذبح کرنے کا حکم آیا ہے آزمائش کا تو یہ فرسٹ بورن تھے، فرزند اول تھے. لہذا یہ ہے کہ جو فرزند اول ہوتا ہے، ایک بوڑھے والد کی جو محبت کی جو گرفت ہوتی ہے نا، وہ ایسے بچے پر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ایسے بچے کی قربانی کا معاملہ اگر آ جائے، حکم آ جائے، تو یہ کتنا کڑا امتحان ہے ذرا سوچیں، امیجن کریں. پھر تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ ذبح کرنے کا حکم کب ملا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچے کو؟ اس وقت ملا کہ جب بچہ جوانی کی عمر کو پہنچا ہوا ہے، اور یہ وہ عمر ہے کہ جب بچہ اپنے والد کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا سکے. یعنی فلما بلغ ماؤسائی، کیا حکم ہے، یعنی الفاظ ہیں کہ جو کہ آتے جوانی کی عمر میں، اس وقت حکم آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذبح کر دو. سوچیں کہ یہ بوڑھے والد کے لیے کتنی اور آزمائش جو ہے وہ بڑھ گئی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھلی آزمائش. اور چوتھا اس میں نقطہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام یہ ایسے فرزند تھے کہ جن کا ایک خاص وصف اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ بیان فرمایا قرآن مجید میں، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک حلیم بردبار لڑکے کی یہ بشارت دی تھی. یہ بردبار تھے اسماعیل علیہ السلام، اور جو بردباری کا جو وصف ہوتا ہے کسی اولاد میں، تو لہذا بوڑھے والد کی جو اس بچے کے ساتھ جو ایک ایفیلیشن ہے، اس بچے کی جو حیثیت ہے وہ دیگر اولاد سے وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتی، کہ جس بچے میں یہ وصف ہو بردباری کا، حلم. تو یہ چار نقطے تھے کہ جو اسماعیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھلی آزمائش کا جو وہ ذریعہ بنے. اسی طرح سے ساتواں، یہ سیکنڈ لاسٹ نقطہ ہے، داستان عظیمت ابراہیم علیہ السلام سے چند عملی پہلو ہم سمجھ رہے ہیں. سیکنڈ لاسٹ نقطہ یہ ہے، ساتواں نقطہ، کہ عقل اور ایمان والے وہ اپنی اولاد کے نیک ہونے کی فکر کب کرتے ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد یا پیدائش سے پہلے ہی؟ سوچیں اس بات کو. یعنی جو عقل اور ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنی اولاد کے نیک ہونے کی فکر اس کی پیدائش سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام سے نے جھولی پھیلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، دعا کیا کی، کوئی اولاد نہیں تھی ابھی، ربی حبلی من الصالحین، سورہ صافات میں تذکرہ تھا، اے میرے رب مجھے نیکوکاروں میں سے عطا فرما. یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکا عطا فرما، لڑکی عطا فرما، نہیں، اے اللہ جو بھی تو عطا فرمائے لیکن وہ کیسا ہو، وہ نیک ہو، ربی حبلی من الصالحین. تو لہذا جو عقل اور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں اللہ کے، وہ بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے نیک ہونے کی دعا کرتے ہیں، طلب رکھتے ہیں جس طرح سے. اور پھر یہ ہے کہ صرف اپنی اولادوں کی نہیں بلکہ اولادوں کی اولادوں کے لیے، اگلی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا آتی ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اے اللہ ہماری اولادوں میں ایک فرما بردار امت ہے کہ جو کہ برپا فرما دے. صرف ہماری اولاد نہیں بلکہ اولادوں کی اولادوں میں بھی فرما بردار امت. اللہ تعالیٰ یہ جذبہ اور یہ دعاؤں کی کیفیت ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. آخری نقطہ دعوت، یعنی جو داستان عظیمت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں آخری نقطہ یہ نوٹ کریں، ماں کا کردار ذرا دیکھیں بچے کی تربیت میں. یعنی ایک ماں، بی بی حاجرہ ذہن میں لے کر آئیں، کس اسکول سے، کس مدرسے سے، کس یونیورسٹی سے، کس کالج سے جو ہے وہ پڑھا تھا، یعنی راتوں کو کون سی لوریاں سنائی تھیں اسماعیل کو بی بی حاجرہ نے علیہ السلام، کون سی لوریاں سنائی تھیں. اور بیابا وادی میں باپ ہے کہ جو کہ چھوڑ کے جانے والا ہے اللہ کے حکم سے بنجر زمین میں دودھ پیتے بچے کو اور اپنی زوجہ کو, تو اس ماں نے اپنے باپ کا جو مشن ہے اس کا کیا نقشہ بٹھایا ہوگا اپنے بچے کے اندر, کیا نقشہ بٹھایا ہوگا کہ وہ سر اور نظر جھکا کے بیٹا جب قربان ہونے کے لیے حکم آتا ہے, ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں, فنظر مازا ترا, کیا تربیت تھی اس ماں کی کہ وہ سر اور نظر جھکا کے دھیمے انداز میں کہتا ہے کہ یا ابا تف الما تومر, کہ ابا جان آپ کر گزریے کہ جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. گردن جھکا دی. تو جب بھی شاعر کہتا ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, اور یہ وہ ماں کا کردار تھا, وہ باپ کی تربیت تھی کہ جو کہ اس کا ایک ریپلیکا تھا, اس کی ایک عکاسی تھی کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اس شخصیت میں ہمیں نظر آتی. اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی یہ صحیح نہج پر تربیت کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. بہرحال مقام غور کیا ہے اس داستان عظیمت میں ابراہیم علیہ السلام کی, یہ چند عملی پہلو تو میں نے آپ کے سامنے کم و بیش یہ آٹھ پہلو ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے آئے. مقام غور کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پڑ کر لالہ زار ہو گئے, اور ہم لالہ زاروں میں رہ کے ذلیل خوار ہیں. ہم سلور اسپون میں ہونے کے باوجود, ٹھنڈے ماحول میں ہونے کے باوجود, اتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کرنے کے باوجود پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہا, ذلیل و خوار ہے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ کا جو بھی اس وقت نقشہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے. تو بہرحال یہ غور, یعنی غور کا مقام ہے, اور خاص طور پر یعنی بات بالکل کلیئر ہے, بالکل صاف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل نہ میں خانہ تھا نہ بت قدہ تھا, بلکہ ان کا دل بے داغ تھا, قلب سلیم. یعنی قرآن مجید میں سورہ صافات کی آیت نمبر 84 میں یہ الفاظ آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اس جا ربہ بقلب سلیم, وہ قلب سلیم لے کر پہنچے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور. یعنی سلیم دل, بے داغ دل, کہ جس میں شرک کی آمیزش نہیں تھی, کہ جس میں اللہ تعالی کی توحید ہے کہ جو کہ سمائی بھی تھی, مباحد جو دوئی کے ہر تصور سے جو ہے وہ پاک دل تھا, حنیفہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مقام غور ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آقا سے وفا کی تو خلیل ہو گئے, اور آج ہم نے اپنے آقا سے بے وفائی کی تو ذلیل ہوئے. یہ ہے تصور. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اللہ ہی سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ جو شاعر کہتا ہے نا کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا سا ایمان پیدا, آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا, لیکن اس کے لیے چاہت کیا ہے کہ وہ ایمان, وہ ابراہیم جیسا ایمان علیہ السلام وہ درکار ہے. اللہ تعالیٰ وہ ایمان کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے, وہ جذبہ ابراہیم علیہ السلام جیسا وہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے کہ اپنی قیمتی ترین چیزیں بھی ہم اللہ کی محبت پر, شریعت پر, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.